بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آج ہماری یہ دورۃ القرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 16 نمبر جو ہے وہ کلاس ہے اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النحل جو کہ 14 سپارے میں ہیں اس کی آیت نمبر 41 سے جو ہے وہ شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل, اس سورۃ کا نحل, اس کے اندر چونکہ نحل کا شہد کی مکھی کا تھوڑا سا تذکرہ ہے تو اس بنیاد پہ اس سورۃ کا نام سورۃ النحل جو ہے وہ رکھا گیا ہے. یہ سورۃ النحل جو ہے یہ مکی سورۃ ہے اور اس سورۃ کے اندر بھی مکی آیات کی طرح مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اپنی توحید کی طرف دعوت دینا, اور ایسے ہی چند پہلے اقوام کی طرف اشارہ بھی کیا ہے, اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں خاص طور پہ اپنی بہت ساری نعمتوں کو گنوایا ہے کہ یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی کیا ہے. یہ بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اس سورۃ میں جو ہے وہ احسان جتایا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجوع کرے. ان تمام نعمتوں کے بعد اللہ نے فرمایا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. سورۃ النحل کی آیت نمبر 41. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اس کے بعد کہ جب ان پہ ظلم کیا گیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب ایمان اور اسلام کی دعوت دی تو مکہ والے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو ہے وہ پریشان کرنے لگے تھے. کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جا سکتا ہو اور وہ اس موقع کو چھوڑ دیتے ہوں, ایسا نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پہ جو ہے وہ پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. تو پہلی ہجرت جو ہے وہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہوئی تھی. بہت سارے صحابہ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. دو دفعہ جو ہے وہ ہجرت کی گئی ہے حبشہ کی طرف, جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی, اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے بھی ہجرت کی. یہ ہجرت حبشہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا جو ہے اس کے لیے اجازت فرما دی تھی. ہجرت کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا, اور ہجرت بمانا ایک علاقے کو صرف اللہ کے لیے اس لیے چھوڑ دینا کہ انسان وہاں پر اپنے دینی فرائض پورے نہیں کر سکتا. فرض, نماز فرض, روزہ فرض, زکوٰۃ فرض جہاں پہ نہیں دے سکتا اور اسے رکاوٹ آتی ہے اور حرام سے بچنے پہ اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ حرام کھاؤ, اسے بچنا اس کے لیے ناممکن ہو رہا ہوتا ہے, تو اس علاقے کو چھوڑنا جو ہے انسان پہ فرض ہو جاتا ہے. جہاں پہ فرضوں پہ عمل کرنا ناممکن ہو جائے کہ اگر یہ عمل کرتا ہے تو اسے سزائیں دی جائیں, رکاوٹ ڈال جائے, اور اگر حرام سے بچ جائے اور حرام سے بچنے پر جو ہے اسے سزائیں ملتی ہوں, بہت زیادہ مشکلات پڑتی ہوں, تو ایسی صورت میں اس علاقے کو چھوڑنا لازم ہوتا ہے جہاں فرائض کو پورا کرنا ممکن نہ ہو, محرمات سے بچنا ممکن نہ ہو, تو ایسی صورت میں اس علاقے کو اللہ کے لیے چھوڑنا یہ فرض عین ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انسان کا گناہوں کو ترک کر دینا اور گناہوں سے جو ہے وہ دور رہنا, اس کے اوپر بھی لفظ ہجرت بولا جاتا ہے. یہاں پر اس آیت میں لفظ ہجرت سے مراد جو ہے وہ علاقہ چھوڑنا ہے، کیونکہ من بعد ما ظلموا، ظلم کے بعد جن پہ ظلم کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ، اسی طرح اگر کسی علاقے میں مسلمانوں پہ ظلم کیا جائے اور مسلمان ظلم کی وجہ سے اس علاقے کو چھوڑ دیں تو وہ بھی اس معنی میں آئیں گے. والذین ہاجروا فی اللہ، صرف اللہ کی خاطر ہجرت کریں، اس میں کوئی اور مقصد نہ ہو، کوئی دنیاوی مفادات نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کریں. تو اللہ نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی ہم انہیں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے. ولاجر الآخرۃ اکبر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت کا جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے وہ جانتے ہوں، کاش کے وہ سمجھتے ہوں، کاش کے وہ جانتے ہوں کہ آخرت میں بھی اس کا جو ہے وہ کتنا اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو لوگ صبر کرتے رہے اور اپنے رب پہ جو ہے وہ بھروسہ کرتے رہے، انہی لوگوں کے لیے جو ہے یہ بڑے اجر جو ہیں وہ لکھے جائیں گے. آگے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر آدمی، الا رجالا مگر مردوں کی صورت میں. لفظ آدمی میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں، کیونکہ لفظ آدمی آدم کی طرف نسبت ہے اور یا اس میں نسبت والی ہے، آدم سے آدمی، جیسے مکہ سے مکی، مدینہ سے مدنی، جی پاکستان سے پاکستانی، ایسے ہی آدم سے آدمی. آدم سے آدمی میں یا جو ہے یہ نسبت کی ہے، اور اس یا میں مرد اور عورت دونوں کو لفظ آدمی شامل ہوتا ہے. یہ ہم جو ہے جب آدمی کہتے ہیں تو اس میں دونوں مراد ہو سکتے ہوتے ہیں، اگرچہ اردو میں آدمی جو ہے وہ غالباً جو ہے وہ عورت پہ، مرد پہ بولا جاتا ہے، لیکن لفظ کے اعتبار سے یہ والا لفظ جو ہے عربی کا لفظ ہے، آدمی عربی سے لیا گیا ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ مرد عورت دونوں میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں آدمی ایسا کوئی لفظ نہیں بولا، بلکہ فرمایا ہے رجالن، رجال رجل رجولہ سے ہے جس کا معنی ہے مرد. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ مرد بنا کر بھیجے ہیں. نوحی الیہم، ہم انہی کی طرف وحی کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر یعنی جن کو اللہ نے علم دیا ہو، معلومات دی ہو، ایسے اللہ تعالیٰ کو، یہ جو اہل ذکر ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معلومات دی ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو، اگر نہیں پتا ہے تو ان سے پوچھ لو. السؤال نصف العلم، سوال کرنا یہ آدھا علم ہوتا ہے جب انسان اس کو سمجھنے کے لیے کرے، اور سمجھنے کے لیے اور یعنی اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے جب سوال کرتا ہے تو السؤال نصف العلم ہے، آدھا علم ہے. لیکن اگر بحث مباحثے کے لیے کرنا ہو تو کثرت سوال سے قرآن مجید میں بھی منع کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کثرت سوال سے منع بھی کیا گیا ہے. لیکن جب انسان فہم، سمجھ اور عمل کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو یہ ایک آدھا علم ہے. اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل ذکر، اب اہل ذکر سے کوئی تعین کوئی خاص نہیں ہے، کہ جیسے کچھ لوگ اس آیت کو اس معنی میں دلیل لے لیتے ہیں کہ ہر ایک آدمی اپنے لیے ایک مخصوص شخصیت بنا لیتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کی بات ماننی ہے، میں نے فلاں امام کی بات ماننی ہے، بس باقی مجھے کہیں اور سے قرآن، آیت، حدیث جو مل مانوں گا، صرف میں نے فلاں شخصیت کی بات ماننی ہے، اور اس سے دلیل لی جائے تو یہ دلیل ہے جی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو جب تم نہ جانتے ہو. تو یاد رکھنے کہ اہل ذکر میں کوئی خاص طبقہ نہیں ہے، فلاں فلاں طبقہ ہے، فلاں فلاں امام ہے، فلاں فلاں شخصیت ہے، وہ تو اہل ذکر ہے اور دوسرا اہل ذکر نہیں ہے. یہاں اہل ذکر سے مراد، جیسے پیچھے میں نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وہاں پہ ذکر کے معنی میں اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، دونوں کو مراد لیا تھا، جیسے یہاں پر بھی فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر جو اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھتے ہوں، یہ اہل ذکر ہے. اگر کسی چیز کا نہیں پتا ہے تو ان سے پوچھئے. یاد رکھیں جب بھی کوئی مسلمان کو مسئلہ درپیش ہو تو جہاں سے بھی مسئلہ پوچھے، جو مرضی فرقہ اپنے سامنے رکھ لے، لیکن یہ چیز ٹارگٹ کرے کہ جہاں سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اس سے یہ پوچھے کہ یہ مسئلے کا جواب جو ہے قرآن مجید کی کس آیت میں ہے یا کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے یہ مسئلہ مجھے بتا رہے ہیں، اور آیا وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ معتبر کتابوں میں موجود ہے، اور اس روایت کا درجہ صحت کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا سوال کرنا یہ ہر ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مولوی صاحب سے پوچھا جائے کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ کیا کیسا ہے اور وہ بتا دے کہ یہ مسئلہ یوں ہے، اور آپ کہہ دیں کہ اچھا جی کہاں ہے اس کا حوالہ، تو مولوی صاحب کہہ دیں اچھا تو کون ہوتا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حق ہے آپ کا کہ کسی بھی مسئلے کا حوالہ، اس کا ریفرنس پوچھنا، یہ حق ہے، اور بتانے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بتانا لازم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آگے اللہ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، پچھلی آیت کے ساتھ تعلق ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف ہم نے مردوں کو رسول بنا کے بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، ہم نے انہیں بھیجا تھا بالبینات دلیلوں کے ساتھ، وہ زبر کتابوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ کے ذریعے لوگوں کو وہ چیز کھول کر بیان کریں جو اللہ نے ان کی طرف نازل کی ہے۔ تو ذکر سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس آیت میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ذکر آپ کو دیا ہے، یعنی آپ کو سمجھ فہم احادیث دی ہیں، اور ان کے ذریعے آپ لوگوں کو وہ چیز کھل کے بیان کرتے ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آگے تمام لوگوں کی طرف نازل ہوا ہے، اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذکر عطا فرمایا، یعنی وہ سمجھ، وہ فہم، وہ فراست، وہ ذکر، جس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، آپ کے فرامین ہیں، آپ کے اعمال ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث پہ بھی لفظ ذکر بولا گیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ جو ہے وہ سمجھ حاصل کر سکیں، کچھ اس پر فکر جو ہے وہ کر سکیں۔ اگے اللہ نے فرمایا افأمن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض، یہ جو مکر و فریب کرتے ہیں، دو بیچ کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو زمین میں دھنسا دے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر ایسی طرف سے عذاب لے کے آ جائے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے، اور یہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں، اور یاخذهم على تخوف فان ربك لرؤوف رحيم، یا انہیں جو ہے وہ ڈرا دھمکا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکڑ لے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پکڑ سکتا ہے، فان ربك لرؤوف رحيم، لیکن تیرا رب جو ہے وہ شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس لیے انہیں مہلت دی ہوئی ہے۔ الم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، وہ لوگوں کیوں نہیں یہ دیکھتے ہیں جی ان چیزوں کی طرف جنہیں اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، جن کے سائے بھی دائیں اور بائیں جو ہیں وہ جھکتے ہیں، اور ان کے سائے بھی اللہ کے لیے سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہوتے ہیں؟ جب یہ مانوی چیزیں، انسان کے علاوہ سب چیزیں اللہ کے آگے جھک رہی ہیں، تو انسان کیوں نہیں جھکتا ہے؟ وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابہ، جتنی بھی زمین پہ، جتنے بھی کچھ جاندار جانور، جتنے بھی کچھ ہیں، کل جاندار فرشتے سارے سارے اللہ کے لیے جو سجدہ کرتے ہیں، جو کوئی آسمانوں میں، جو کوئی زمینوں میں ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب کے حکم سے جو ہے، اپنے رب کے حکم سے جو ان کے اوپر سے آتا ہے، اس سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ فرشتے جو ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، جیسا حکم دیا جاتا ہے اس کو اسی طرح جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فرحبون. وقال اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, لا تتخذوا الہین اثنین, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے, لا تتخذوا الہین اثنین, ہرگز ہرگز دو معبود نہ بناؤ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, فإیای فرحبون, صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف مجھ ہی سے ڈرو, صرف اور صرف مجھ ہی سے جو ہے وہ ڈرو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا, فرمایا اسی اللہ ہی زمین و آسمان کا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کا جو ہے وہ مالک ہے, عبادت صرف اسی کے لیے لازم ہے. اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ, کیا اللہ کے علاوہ تم دوسروں سے ڈرتے ہو, کیوں ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, جتنی بھی تمہارے اوپر نعمتیں ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں, سب اللہ کی طرف سے ہیں, فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ, اور لوگوں جب تمہیں مصیبت پیش آتی ہے تو اسی کی طرف جو ہے تم آہوزاری کرتے ہو, اسی کی طرف رجوع کرتے ہو, تو پھر اسی کو خدا بھی سمجھو. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ, وہ جب مصیبت دور کر دیتا ہے تو پھر تم اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے لگ جاتے ہو. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں, فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا جتنا اٹھانا ہے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, قریب تم جو ہے وہ جان لو گے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور جن معبودوں کو یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ تفاصیل جانتے بھی نہیں ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے ایک حصہ ان کے لیے وقف کر رہے ہوتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں ہوتے ہیں. یاد رکھو اللہ کی قسم تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو تم اللہ کے بارے میں جو ہے وہ جھوٹ بناتے ہو. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ, اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرمایا سبحانہ سبحانہ, وہ پاک ہے اس سب کچھ سے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ, اور انہی کی خواہشات ہیں جو یہ پوری کر رہے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب انہیں جو ہے وہ بیٹی کی خوشخبری دیتی ہے تو چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے, جیسے اس پر کوئی سیاہ بادل جو ہے وہ آ گیا ہو. خود بیٹی کا نام سن کے جو ہے وہ گھبراتے ہیں, اس سے جو ہے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں, اور اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں. یا توارا من القوم من سوء ما بشر به, جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو فرمایا کہ وہ دوسروں کے سے چھپتا رہتا ہے کہ مجھے لوگ کہیں گے فلاں کے گھر میں بیٹی ہو گئی ہے, اس سے جو ہے اس الزام سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے, اور پھر سوچتا ہے ایمسکو علی ہون ام یدسو فی التراب, کہ رسوائی باوجود اس کو بچا لوں یا جا کے زندہ جو ہے وہ درکور کر دوں. الا سا اما یحکمون, بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں, اپنے لیے بیٹیاں برداشت نہیں اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہے ہوتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء, ایمان جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت میں ان کے لیے بری مثالیں ہیں. وللہ المثل الاعلی, اور اللہ ہی کے لیے بلند صفات ہیں. وہو العزیز الحکیم, اور وہ غالب حکمت والا ہے. ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون, فرمایا اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ان کے ظلم جتنے وہ گناہ کر رہے ہیں فوراً انہیں پکڑ لیا جائے تو زمین پہ کوئی بھی جاندار نہ باقی رہے. ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى, اللہ تعالیٰ ایک مقرر وقت کے لیے انہیں مؤخر کرتا ہے, جب وہ وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی بھی اس سے آگے پیچھے جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السناتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون, فرمایا اللہ کے لیے بناتے ہیں جس کو یہ خود ناپسند کرتے ہیں, اور ان کی زبانیں جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں. لا ان لهم الحسنى, کہ ان کی زبانیں جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں جب یہ اللہ کے اپنے لیے جو اچھائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. لا جرم ان لہم النار، یقیناً ان کے لیے جہنم ہے، یقیناً ان کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے، اور یہ جو ہے اس جو ہے جہنم میں جو ہے وہ داخل ہونے والے ہیں. اللہ اکبر. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب عظیم. فرمایا اللہ کی قسم، تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک، آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے گئے، شیطان ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کرتا ہے، وہی ان کا دوست ہے. فہو ولیہم الیوم، آج بھی ان کا وہی دوست ہے، قیامت والے دن بھی وہی ان کا جو ہے وہ دوست ہوگا، اور ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہوگا. وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ وہدن وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. فرمائے ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو صرف اس مقصد سے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ ان کے لیے بیان کریں جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں، جس چیز میں وہ جو ہے وہ کرتے ہیں اختلاف، وہ چیز آپ ان کے لیے کھل کر جو ہے وہ بیان کر دیں. اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنایا ہے، رحمت بنایا ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے قوم کے لیے. واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی اتارا ہے، اسی کے ذریعے بنجر زمین کو آباد کیا ہے، اور اس سب کچھ میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سننا چاہتے ہوں، جو سنیں تو ان کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ نشانیاں ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یقیناً چوپائے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ جانور جو چار پاؤں والے، جو تم اپنے گھروں میں پالتو جانور جو تم نے پالے ہوئے ہیں، یہ بھی ان میں بھی تمہارے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں. نسقیکم مما فی بطونہا، ان کے پیٹ کے اندر سے ہم تمہیں پلاتے ہیں. من بین فرث ودم، ایک طرف جو ہے وہ ان کے پیٹ کے اندر گوبر ہوتا ہے، ایک طرف خون ہوتا ہے، اور ان دونوں سے بچا کر ہم تمہیں جو ہے خالص دودھ دیتے ہیں. لبنن خالصا صائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے وہ اتنا ہی جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دودھ جو ہم تمہیں دے رہے ہوتے ہیں، کس طرح کر کے جانوروں سے جو ہے وہ ہم اس کو بناتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں، عبرت ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا، جن پھلوں سے تم شراب بھی بنا لیتے ہو. وَرِزْقًا حَسَنًا، اور یہ تمہارے لیے عمدہ روزی ہوتی ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہوں، جو سمجھ رکھتے ہوں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تیرے رب نے وحی کی ہے شہد کی مکھی کی طرف. لفظ وحی جو ہے وہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک اللہ کی وحی ہے جو انبیاء کی طرف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما کر ان کی طرف وحی فرماتا ہے، اور ایک وحی بمانہ الہام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دل میں الہام ڈال دیتا ہے. جیسے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات جو ہے وہ ڈال دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کے جو ہے وہ دریا میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے. اور ایک الہام ہوتا ہے بمانہ وحی ہوتا ہے، بمانہ اسے اس چیز کی رہنمائی اور فطرت میں سکھا دینا. یہ ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے جو ہے وحی کی ہے نحل کی طرف. نحل یعنی یہ شہد کی مکھیوں کی طرف رب نے تیرے وحی کی ہے، اور اس وحی سے مراد کہ تیرے رب نے انہیں سکھا دیا ہے. یعنی اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں سے بھی تو اپنے گھر بنا سکتی ہے، درختوں سے بھی، اور جن چیزوں سے، یہ ٹہنیاں جو چھتیں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان چھپروں کے اندر بھی جا کے تو اپنے گھر بنا سکتی ہے، اپنے چھتے جو ہے لگا سکتی ہے. ثم کلی من کل ثمرات، پھر شہد کی مکھی کو سکھایا گیا کہ جاؤ ہر پھل سے جو ہے کھاؤ، اصلو کی سبل ربی کی ذلولا، اپنے رب کے چراہوں کے اندر آسانی سے جو ہے وہ چلتی رہے. یخرج من بطونها شراب، اللہ نے فرمایا کہ پھر اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے وہ ایسا پانی نکلتا ہے، شراب مختلف الوانہ، جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس پانی اور اس شہد کے اندر اللہ نے فرمایا ہے شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس سب کچھ میں بھی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں، سمجھتے ہوں. یقیناً دنیا اس چیز کی گواہ ہے کہ شہد کے اندر بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، بس اس کو مختلف استعمال کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. اور ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شخص کو جو ہے وہ جس کا پیٹ خراب تھا اور اسے بھی شہد پینے کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی تھی. اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں فوت کرتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض ہیں جنہیں ارذل العمر، اس عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو بہت ہی کمزور ترین، بہت ہی وہ عمر ہوتی ہے کہ انسان کی وہ سب سے گھٹیا عمر سمجھنے ہوتی ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ جاننے کے بعد پھر اسے سب کچھ جو ہے وہ بھول چکا ہوتا ہے. انسان کا ایک بچپنا ہے جس میں انسان اپنے کھیل کود میں گزارتا ہے، پھر انسان کا ایک لڑک پن، اس کا سمجھ والا زمانہ شروع ہوتا ہے، جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے، اور بڑھاپے کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر سے پناہ دینا. ارذل العمر وہ ذلیل ترین عمر کا حصہ جہاں انسان محتاج ہوتا ہے، ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان اپنے لیے، یعنی اپنی قضاء حاجت کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کی عمر جو ہے، یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کی لمبی عمر کریں. لیکن ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی کو دعا دیتے ہیں نا اللہ آپ کی لمبی عمر کرے، تو یہ دعا نہیں ہے، بد دعا ہے. دعا کرنی تو اس کے لیے یہ کریں کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت ڈالے، اللہ آپ کی عمر میں برکت ڈالے، تو یہ دعا دیا کریں. اللہ آپ کی لمبی عمر کرے، اس کے بجائے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کی عمر میں، اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ارذل العمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، وہاں ان کی عمر لمبی کر دی جاتی ہے، اور وہاں جا کر سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم ہے، قدیر ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ ہی نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض کو رزق زیادہ دیا ہے، بعض کو جو ہے وہ کم دیا ہے. فرمایا اللہ ہی جو ہے، اللہ تعالیٰ ہی ایسا کر رہا ہے. فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فمن الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم، جنہیں فضیلت دی جاتی ہے وہ اپنے غلاموں پر بھی جو ہے متحتوں کو بھی نہیں دینا چاہتے ہوتے ہیں. فہم فیہ سوا، یعنی جنہیں اللہ نے کچھ دیا ہوتا ہے وہ اپنے متحتوں اور غلاموں کو بھی نہیں دینا چاہتے ہیں، فرمائے وہ اس میں برابر ہو رہے ہیں. اف اب نعمت اللہ یجحدون، وہ اللہ کی نعمتوں کو جو ہے، اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وللکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے نفسوں میں سے، تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں عطا فرمائی ہیں، اور پھر ان بیویاں سے اللہ نے تمہیں ہے وہ اولاد، اور آگے جو ہے اولاد سے آگے اولاد، پوتے وغیرہ جو ہے وہ دیے ہیں. ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے ہی تمہیں جو ہے رزق عطا فرمایا ہے. افبالباطل یؤمنون، کیا اس سب کچھ کو چھوڑ کر باطل پہ ایمان لاتے ہو؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کو جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں جو زمین و آسمان سے کسی طرح بھی ان کے لیے رزق کا مالک نہیں ہوتا ہے، وَلَا يَسْتَطِعُونَ، اور کسی چیز کے لیے ان کے لیے طاقت اور قدرت نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوج رہے ہوتے ہیں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، پس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ یاد رکھ لیں، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنا، اللہ کی ذات کے لیے جو ہے کہنا کہ یہ اللہ کے لیے ایسا ہے، یہ اللہ کے لیے ایسا ہے۔ کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ سے کیوں نہیں مانتے ہو، تو کہتے ہیں کہ اچھا جی کسی بھی مکان کے اوپر چلنے کے چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانا پڑتی ہے، کسی بھی اونچی جگہ چڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے ہوتا ہے، تو ہم اپنے ان معبودوں کو، ہم اپنے ان آستانوں کو، اپنی ان قبروں کو، اپنے ان معبودوں کو، اپنے ان جن کو وہ اپنی امیدوں کے لیے لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، ان یہ ہمارے لیے ذریعہ ہیں، یہ ہمارے لیے سیڑھی ہیں جو اللہ تک جو ہے پہنچتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی نہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، اللہ تم میں سے کسی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کی براہ راست سنتے ہیں، ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے لیے جو ہے وہ کوئی ذریعہ تلاش کریں، کوئی سفارش تلاش کریں، اور کوئی جو ہے اس کے لیے سیڑھی لگا کر پہنچے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کی براہ راست سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستويان، او لوگو غلام جس کے پاس کچھ نہ ہو اور جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہو، وہ ہر طرف اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، یہ اس طرح کے برابر نہیں ہوتے، یعنی ان کے باطل معبود اور معبود اور اللہ تعالیٰ برابر نہیں ہیں، حل یستویان کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، الحمدللہ بل اکثرهم لا یعقلون، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن ان کے اکثر جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں۔ وضرب اللہ مثلا احدهما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجه لا یاتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل، ان کے باطل معبود تو انہی پہ بوجھ ہوتے ہیں، یہی ان کو ان کی صفائی کرتے ہیں، یہی ان کو جو ہے وہ سیدھا رکھتے ہیں، وہ بت جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یا وہ آستانے جن کے اوپر یہ جا کے اپنی امیدیں لگاتے ہیں، جہاں پہ اپنی عبادتیں اور جھکتے ہیں، وہ تو انہی کے محتاج ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ مثال ہے ان دو شخصوں کی کہ ایک آدمی دوسرے پر بوجھ بن رہا ہے اور وہ جو ہے کہیں سے کوئی اچھائی نہیں لاتا، اور دوسرا وہ ہے جو صحیح راستے پہ چلتا ہے، صحیح راستے کی ہدایت دیتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسی اللہ تعالیٰ ان معبودوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ بلاتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی غیب ہے، زمین و آسمان کا غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ وما امر الساعه الا كلمح البصر، قیامت کا آنا جو ہے وہ ایک آنکھ کے جھمکنے کی طرح آ سکتا ہے۔ میرے بھائی یہ چیزیں یاد رکھ لیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف ان چیزوں پر قادر ہے جو میری اور آپ کی عقل میں آ سکتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر بھی قادر ہے جو میری اور آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، یاجوج ماجوج قوم نے آنا ہے، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے، قیامت میں ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا کئی سالوں جو ہیں وہ کتنے صدیاں جو ہے وہ قیامت میں پڑی ہوئی ہیں، اور پھر جب زمین پہ اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا تو سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ بظاہر لگتا ہے کہ بہت بڑی صدیاں پڑی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر بھی قادر ہے جن جو میری اور آپ کی عقل میں سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ کی اس چیز پہ قادر ہے کہ یہ سارے واقعات کا جو ہے وہ حدوث بھی اپنے اپنے ٹائم میں صحیح طرح ہو، تمام واقعات اپنی اپنی جگہ پر ہو اور یہ سب کچھ آنکھ کے جھمکنے میں گزر جائے. اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں ایک وقت میں کر سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے سب کچھ یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قادر ہے. اللہ نے فرمایا وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، قیامت کا جو ہے وہ معاملہ ایسے جیسے آنکھ کا جھمکنا ہے یا اس سے بھی قریب ہو سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. وقت کی دوریاں، وقت کی نزدیکیاں یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا معنی رکھتی ہوں گی. اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے بہت آگے ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. آگے اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اس حال میں تمہیں جو ہے وہ نکالا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، لا تعلمون شیئا، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے تمہیں جو ہے وہ کان دیے، آنکھیں دیے، دل دیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا اللہ، اور دیکھو پرندوں کو جو اللہ کے حکم کے اللہ کا حکم ہی انہیں پکڑ رہا ہوتا ہے فضا میں، کیسے جو ہے وہ تیر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہوں، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہوں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہیں سکونت عطا فرمائی ہے. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور یہ جو چپائیں ہیں جن کے چمڑے کو تم استعمال کر کے اللہ نے ان میں سے بھی تمہیں جو ہے وہ گھر بنا دیے ہیں، چمڑوں کے تم خیمے بنا کر جسے ہلکا سمجھتے ہو سفر میں اور اقامت میں انہیں جو ہے وہ ساتھ لے جاتے ہو. اسی طرح ان کے جو جانوروں کے ان چھپاؤں کے جو بال ہوتے ہیں اسی ان سے بھی تم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہو اور بہت چیزیں جو ہے اس سے بنائی جاتی ہیں. فرمایا اساسم و متا ان الہین، یہ ایک وقت تک چیزیں جو ہے تمہیں جو ہے وہ فائدہ دیتی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذلک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون لعلکم تسلمون. اللہ ہی نے تمہارے لیے پیدا کیے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اس میں سے بہت سی چیزیں تمہیں سائے کے لیے اللہ نے بلا کے دی ہیں پہاڑوں سے، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے تمہارے لیے غاریں جو ہیں وہ بنائی ہیں، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مختلف طرح کے لباس بنائے ہیں جس سے تم سردیوں میں بچاؤ کرتے ہیں، یا اسی طرح ایسے لباس جس میں تمہیں جنگ میں جو ہے وہ تم اپنے لیے بچاؤ کرتے ہو، یا گرمیوں میں اس سے جو ہے گرمی سے جو ہے وہ بچاؤ کرتے ہو. یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے، اپنی نعمتیں تمہارے پہ پوری کرتا ہے تاکہ جو ہے تم اللہ کے فرما بردار جو ہے وہ بن جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر یہ پھر جائیں تو فرمایا کہ آپ بتا دیجئے کہ آپ کے ذمہ جو ہے وہ پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمہ جو ہے وہ پہنچا دینا ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ جو ہے وہ پہنچانا ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں پہچانتے ہیں، اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ، اور اکثر جو ہے ان کے جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں. وَيَوْمَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. یاد کرو اس دن کو جس دن ہر امت پہ گواہی دینے والوں کو کھڑا کیا جائے گا، اس دن انہیں جو ہے اجازت کافروں کو نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی ان سے جو ہے انہیں توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ہی ان سے توبہ قبول کی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، ظالم جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو ہرگز ان سے جو ہے وہ تخفیف نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، مشرکین جب اپنے باطل معبود شرکا کو دیکھیں گے کہیں گے اے اللہ، اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے شرکا جن کو ہم تیرے علاوہ جو ہے وہ پکارتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، آگے سے شرکا کہیں گے کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو، جواب میں یہی ملے گا، تو تم تو ہماری عبادت ہرگز نہیں کرتے تھے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ, اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا جو ہے وہ کریں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور ان کافروں سے جو کچھ یہ جھوٹ برانتے تھے وہ سب جو ہے ان سے جو ہے وہ گم ہو جائے گا. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ, جنہیں کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا, ہم ان کے عذاب کو عذاب سے اوپر اور بڑھا دیں گے ان کے اس وجہ سے جو زمین پہ فساد کرتے رہے ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ, جس دن ہر امت سے گواہی دینے والا ان پہ کھڑا کیا جائے گا اور پھر آپ کو سب پہ گواہی دینے کے لیے جو ہے وہ بلایا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور ہم نے آپ پہ کتاب کو نازل فرمایا ہے جس میں ہر چیز کو کھل کے بیان کیا گیا ہے, اور ہدایت ہے, رحمت ہے, خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. قیامت والے دن تمام نبی جو ہے اس بات کی گواہی دیں گے کہ اپنی امتوں تک انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا تھا. آگے اللہ نے فرمایا ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, ان اللہ یأمرکم بالعدل وان اللہ یأمر بالعدل والإحسان, اللہ تعالی حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا, و ایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کو دینے کا, و ینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور اللہ تعالی منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں کے سے, برائیوں سے, والبغی اور زیادتی سے منع کرتا ہے. یعظکم, اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نصیحت کرتا ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم جو ہے وہ نصیحت حاصل کر سکو. بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم, فرمایا اللہ کے وعدے کو پورا کرو جب اللہ کے ساتھ وعدہ کرو. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها, اور ایمان کو پختہ کر لینے کے بعد اسے جو ہے وہ مت توڑو. ایمان لانے کے بعد جو ہے اسے جو ہے وہ ختم, اسے مت توڑو. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا, جبکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر جو ہے ضامن ٹھہرا لیا ہو. ان اللہ یعلم ما تفعلون, اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہو تو کوئی ایسی چیزیں نہ کرے جس سے اپنی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع کر رہا ہو. انسان کو چاہیے کہ نیکیاں جو ہے وہ ضائع نہ کرے. اب جیسے نیک کام گناہوں کو ختم کرتے ہیں, ایسے ہی گناہ جو ہے وہ نیکیوں کو بھی مٹا سکتے ہوتے ہیں. اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا, اور لوگو اس طرح مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے بڑی محنت سے جو ہے وہ اپنا سوت جو ہے مضبوطی سے کات لیا ہو, کاتنے والی ہو, اور پھر جب وہ مضبوطی سے اپنے سوت کو جو ہے وہ کاتی ہے اور پھر اسے کاٹنے کے بعد جو ہے اسے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے کاٹ دے, اس طرح جو ہے مت بناؤ. روئی سے جو ہے اس سوت کو جو ہے وہ یا اس کا خاص قسم کا ایک سوت ہوتا ہے جس سے اللہ اکبر روئی یا اس کے علاوہ وہ سوت ایک خاص قسم کا ہوتا ہے جس کو ایک خاص طریقے سے عورتیں جو ہے وہ چرخے کے ذریعے یا مختلف آلات کے ذریعے سوت جو ہے بناتی ہیں. فرمایا اس طرح بنا کر اسے جو ہے پھر توڑا نہ جائے, اسے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے. ہم تکون امتن ہی اربا من امہ انما یبلوکم اللہ بہی ولیبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فیہ تختلفون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی طرح ایمان کو جو ہے اپنی قسموں کو جو ہے اپنے درمیان مکر کا یا اس طرح کسی بھی برائی کا ذریعہ مت بناؤ. ولا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتن ہی اربع من امہ، کسی گروہ کو بڑھانے کے لیے، کسی کو پیچھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے۔ ولا یبینن لکم یوم القیامہ، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب چیزیں تمہیں جو ہے وہ کھول کر تمہارے سامنے بیان کرے گا۔ ما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم جو ہے وہ اختلاف کرتے رہے ہو۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں ایک ہی امت جو ہے وہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے۔ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء ولا تسألون عما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ولا تسألون عما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو سب چیزوں کا تم سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد جو ہے وہ ڈگمگا جائیں گے، تمہارے قدم جو ہے وہ پختہ ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈگمگا جائیں گے۔ وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، اور اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے تم پر جو ہے وہ سخت پریشانیاں جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ عذاب ہوگا، بہت سخت عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے کوئی تھوڑی سی قیمت مت حاصل کرو۔ اِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ سب سے بہتر اور خیر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جنہوں نے صبر کیا، اللہ کے راستے میں صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اچھے اجر کے ساتھ جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا اس کی بسبب جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس کسی نے نیک اعمال کی اس حال میں کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان کی حالت میں اس نے نیک اعمال کیے ہوں، فلنحيينهم حياه طيبه، ہم لازمی یقیناً انہیں جو ہے وہ طیب زندگی عطا فرمائیں گے۔ ولنجزينهم باحسن ما كانوا يعملون، اور ہم یقیناً انہیں جو ہے وہ بہترین جزا اور بدلہ عطا فرمائیں گے، اچھے اعمال ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے جو ہے انہیں جو ہے وہ اچھا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو، فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ جب بھی قرآن مجید پڑھنا ہے، پڑھنے کی ابتدا کرنی ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھا جائے۔ یاد رکھ لیں کہ لفظ یہ جو اعوذ باللہ ہوتا ہے، جسے ہم تعوذ کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے۔ خاص ہونے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دعا پڑھنی ہو کسی بھی موقع پہ، کسی بھی موقع کی کوئی دعا پڑھنی ہے، تو دعا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ہاں کوئی کام شروع کرنا الگ ہے، تو بسم اللہ سے انسان کوئی کام شروع کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی کسی موقع کی کوئی دعا ہے، مثلا مردوں کے لیے جب مسجد میں اذان دی جانی ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، یا نماز میں اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا ہے تو ثنا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہے سورۃ فاتحہ سے پہلے، جب سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو تعوذ یہ قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کرنی ہے تو اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان رجیم سے جو ہے وہ پناہ جو ہے وہ مانگی جائے، یہ جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اب قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کرنی ہو، تو کہیں سے بھی کرنی ہو، تو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورت کی شروع سے ہو رہی ہو تو بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر سورت کے شروع سے جو کی بجائے درمیان سے کہیں دے تلاوت شروع کرنی ہو تو اعوذ باللہ جو ہے وہ کافی ہے، بسم اللہ کا پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے. امید ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ آگی ہوگی. آگے اللہ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، شیطان کو ان لوگوں پر جو ہے زور نہیں ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطان ہوں علی الذین یتولونہ، سلطان کا اس کا غلبہ جو ہے، شیطان کا اس کا غلبہ اور اس کا سلطان صرف ان لوگوں پر ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو لوگ مشرک ہوتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے یہ کتاب قرآن مجید عطا فرمائی ہے، اس کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ جو چاہے آیت رکھ سکتا ہے، اور جو چاہے آیت ایک وقت کے لیے آیت آئیں اور اتنے ٹائم کے بعد وہ آیت کی تلاوت یا اس آیت کا حکم ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. کون کہتا ہے کہ اللہ، کون ایسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلانی آیت پہلے نازل کی تھی پھر وہ کیوں ختم ہو گئی، وہ آیت نازل ہوئی تھی اس کا حکم کیوں نہیں ہے، یا وہ آیت تھی اس کا جو تلاوت کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةً، جب ہم ایک آیت کی جگہ پہ دوسری آیت لے کے آ جاتے ہیں تو یہ تو کافروں کی عادت ہے، یہ ان کافروں کی عادت ہے جو آپ پہ بہتان بازی لگاتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں کہ انما انت مفتر، کہ آپ اپنی طرف سے بنا کے جو ہے لے آئے ہو. یا آج کل کے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں یہ تصور مان لیا جائے کہ اس میں ناسخ یا اس میں کوئی منسوخ ہے تو نعوذ باللہ یہ لازم آئے گا کہ پہلے اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں درست آیات نازل کی. نہیں میرے بھائی، نہیں. اللہ کا پہلا حکم ایک خاص ٹائم کے لیے تھا، جب وہ ٹائم پورا ہو گیا تو پھر اللہ نے دوسرا حکم دے دیا جو قیامت تک برقرار رہنا تھا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ بھول گیا تھا کوئی حکم دینے میں اور بعد میں اس حکم کو درست کیا گیا، ایسا نہیں ہے. قل نزلہ الروح القدس من ربک بالحق، آپ یہی فرما دیجئے کہ جو کچھ میرے پہ نازل ہو رہا ہے اللہ نے اسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھ پہ نازل کیا ہے حق کے ساتھ. لیثبت الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت رکھا جائے، اور ہدایت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. ولقد انہم یقولون انما یعلمہ بشر، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بشر ہے جو سکھاتا ہے، کوئی بشر، کوئی انسان ہے جس سے جو ہے وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عجمی جو ہے غلام، ایک آدمی عجمی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ رات کو جا کے اس سے سیکھتا ہے قرآن اور دن کو ہمیں آ کے جو ہے پڑھ کے سناتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یقولون انما یعلم بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس زبان کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں، جس شخص کی طرف، وہ تو اعجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ تو واضح عربی زبان ہے، یہ تو واضح عربی زبان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارت پر اشارہ کرتے تھے کہ بعض غلاموں سے جو عجمی ہیں ان سے رات کو سیکھ لیتے ہیں اور دن کو جو ہے وہ لوگوں کو سناتے ہیں. فرمائے ان کی زبانیں تو عجمی زبانیں ہیں اور یہ تو قرآن تو عربی زبان میں ہے، یہ یقیناً اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یهدیہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات پہ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکافرون، سوائے اس کے نہیں کہ وہ جھوٹ باندھتے ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کی آیات پہ، اور یہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں ایک اصول دیا جا رہا ہے، ایک قانون دیا جا رہا ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے بھی ایمان لانے کے بعد کفر کیا، جس نے بھی ایمان لانے کے بعد کفر کیا، فا فعلیہم غضب من اللہ، اللہ کا غضب ہے ان پر اور ان کے لیے جو ہے وہ عذاب عظیم ہوگا، سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے کہ اگر کسی انسان کو ایمان اس کے اندر موجود ہے، ایمان موجود، ایمان کے ہوتے ہوئے اسے مجبور کر دیا کلمہ کفر کہنے پہ، اس کے وہ جان سے مارنے کی دھمکی آ رہی ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کہہ دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، کفر میں داخل ہوتا ہوں، لیکن دل ہی دل کے اندر اسلام کو پختہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ فمن كفر بالله من بعد ایمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، جن لوگوں نے صحیح معنی میں کفر کو قبول کر لیا ایمان لانے کے بعد، فرمایا ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا، ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا جو ہے وہ عذاب ہوگا، سوائے اس کے کہ جسے دور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے پہ، اور وہ جان کو بچانے کے لیے کلمہ کفر اقرار کر لیتا ہے لیکن دل میں ایمان کو پختہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اسے معاف کرنے والا ہے اور اس کی پکڑ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے، مجبوری میں آ کے جان کو بچانے کے لیے انسان زبان سے کلمہ کفر کہہ دے اور دل ہی دل میں اسلام کو پختہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نہیں پکڑتا ہے، پکڑتا ان لوگوں کو ہے جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف واضح طور پر جو ہے وہ لوٹ جائے۔ ذلک بانہ مستحب الحیات الدنیا عن الاخرہ، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر جو ہے وہ ترجیح دی ہے۔ وان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کبھی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے جو ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یقیناً آخرت میں یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم، فرمایا بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، جنہیں جو ہے وہ مصیبت میں ڈالا گیا، فتنوں میں ڈالا گیا اور انہوں نے ہجرت کر لی، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، صبر کیا، بے شک رب ان کا جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، ہر ایک انسان اپنی ہی جان کے بارے میں جھگڑا کرے گا اور ہر ایک جان کو پورا پورا عمل دیا جائے گا، ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پہ کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، کی ہے اللہ نے ایک بستی کی مثال، یعنی اس بستی سے اس کو سن کر عبرت حاصل کرو۔ اللہ نے فرمایا وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، ایک بستی کی مثال دی جاتی ہے جس کو اللہ نے دو نعمتیں دی تھی، دو نعمتیں، لیکن ان دو نعمتوں کے اندر بہت وہ دو بڑی جامع ترین نعمتیں جس کے اندر زندگی کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، ایک بستی کی مثال جس کو اللہ نے امن دیا تھا، کہیں کوئی خوف نہیں ہے کسی ڈاکے کا، کسی چوری کا، کسی خطرے کا، کسی دھماکے کا، کسی بم کا، کسی جلاوطن ہونے کا، کسی چیز کا کوئی خوف نہیں تھا۔ کانت آمینتن، باہر سے امن تھا، مطمئنتن، اندر سے اطمینان، کہیں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی اختلاف کچھ نہیں تھا۔ کانت آمینتن مطمئنتن، یہ پہلی نعمت ہے۔ دوسری نعمت، یأتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے وافر مقدار میں رزق آ رہا تھا۔ وہ میرے بھائی بتائیے، ان دو نعمتوں سے بڑھ کر اس دنیا میں انسان کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کسی کا کوئی خوف نہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں، امن ہے، اطمینان ہے، اور ہر طرف سے وافر مقدار میں رزق آ رہا ہو، اس سے بڑھ کے دنیا کی اور کوئی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اس بستی والوں نے جب اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ دونوں نعمتیں چھین لی اور ان دونوں نعمتوں کے مد مقابل جو عذاب تھا وہ مسلط کر دیا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. جو وافر مقدار میں رزق آ رہا تھا اس کے بدلے اللہ نے بھوک کا لباس پہنا دیا. ہر حال میں جو ہے وہ بھوک لگی ہوئی ہے, بیٹھے ہیں, چر رہے ہیں, جہاں جہاں صرف بھوک اور لالچ ہے. وَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, اور خوف کا لباس پہنا دیا. پتہ نہیں کب کوئی مار دے گا, پتہ نہیں کب جو ہے کہیں پہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یہ ہے ان کے کرتوتوں کی بنیاد پر, ان کے وہ اعمال کی بنیاد پر جو وہ کرتے رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ان بستی کی مثال ہے جسے اللہ نے یہ دو بڑی نعمتیں دی تھی اور انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی, تو اللہ نے وہ نعمتیں چھین لی اور مد مقابل ان پہ عذاب مسلط کر دیا. یہ ان کے اعمال کی وجہ سے تھا جو وہ کر رہے تھے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا گیا تھا, اس کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, انہیں عذاب نے پکڑ لیا تھا اور وہ ظالم تھے. فَأَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, او لوگو جو بھی اللہ نے تمہیں حلال دیا ہے اسے جو ہے وہ کھاؤ. فَأَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, جو اللہ نے تمہیں حلال رزق عطا فرمائے اس سے جو ہے کھاؤ. وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اور اللہ کی نعمت کے شکر ادا کرو. اِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یقیناً اس سوائے اس کے نہیں کہ اللہ نے تم پہ مردار کو حرام کیا ہے, خون کو حرام کیا ہے, خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے, اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ, خواہ وہ کوئی بت ہو, کوئی قبر ہو, کوئی ولی ہو, کوئی نبی ہو, کسی اور کے نام پہ دی جائے. وما اہل لغیر اللہ میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو کسی غیر کے نام پہ جو ہے وہ ذبح کی جاتی ہو, غیر کے نام پہ کوئی صدقہ خیرات کیا جاتا ہو, یہ سب چیزیں حرام ہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, ہاں جو مجبور ہو جائے, بھوک سے مر رہا ہو, تو پھر جو ہے وہ ضرورت کے مطابق حق سے گزرے بغیر اپنی جان کو بچانے کے لیے کچھ حرام کھا لیتا ہے تو اسے اجازت ہے, اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ معاف کرے گا اور رحم کرے گا. اور یہ تفاصیل پیچھے گزر چکی ہیں کہ دنیا کے اندر سب چیزیں حلال ہیں سوائے اس سے کہ جنہیں حرام ہونے کی دلیل آ گئی ہے. مثلا مردار ہے اور ذبح کرتے وقت نکلنے والا خون ہے, دم مسفوحاً, جیسے کہ پیچھے سے صورت انعام میں آیا تھا, جو گوشت ہم گھر میں لے کے آئیں ذبح ہوا صحیح طرح سے, تو اس گوشت کے ساتھ جو خون لگا ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے. خون وہ حرام ہے جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے, جسے دمن مسفوحاً قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے, وہ خون جو ہے وہ حرام ہے. خنزیر کا گوشت ہر طرح سے استعمال کرنا, خریدنا, فروخت کرنا ہر طرح سے حرام ہے. اور جو کچھ اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دیا جائے یہ سب چیزیں بھی حرام ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں احادیث میں بیان کی وہ بھی حرام ہیں. ان جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کی صفات بتائی گئی ہیں یا ان کا نام لے کے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں, اور ان سب کے علاوہ باقی سب کچھ جو ہے وہ حلال ہے. آگے اللہ نے فرمایا ہے ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام, او لوگو اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا على الله الكذب, اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرو, ایسا نہ کرو. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون, جو جھوٹ بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. متاع قلیل, یہ تھوڑا سا فائدہ ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمهم الله. اور یہ جو یہودی بنے ہیں ان پر بھی اللہ نے یہی چیزیں حرام کی تھیں جو آپ پر بیان ہو رہی ہیں اس سے پہلے، اور اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ خود جو ہے وہ ظلم کیا. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة، پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو جہالت میں آ کے کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں، یعنی جو نہ سمجھے میں آ کے برائی کر لیں اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا ہے. ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، تیرا رب جو ہے توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوتا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم علیہ السلام امتن، لفظ امتن وقت کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، جیسے سورۃ یوسف میں گزرا تھا وَذَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. لفظ امت ایک گروہ کے معنی میں بولا جاتا ہے، جیسے امت مسلمہ، اور امت پیشوا کے معنی میں، امام اور رہبر کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام یقیناً پیشوا رہبر ایک نمونہ ہے اور اللہ آگے جھکنے والے، قناعت کرنے والے تھے، اور حنیفاً یک طرف ہونے والے تھے، ولم یکن من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کا حنیف ہونے کی صفت اس کا پہلے بھی بیان ہوا تھا. حنیفاً کا معنی ہے مکمل طور پہ کسی چیز سے ہٹ کر یکسو ہو جانا، خالص اللہ کے لیے ہو جانا، صرف اللہ تعالیٰ کو پوجنا، اللہ کے عبادت کرنا، اور اللہ کے آگے کسی چیز کی مصلحت، کوئی مجبوری، فلاں ہے فلاں نہیں، صرف اللہ کو ہر حال میں جو ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ ہے حنیفاً. ولم یک من المشرکین، شاکرا لانعمہ، شکر گزار، شکر کرنے والے تھے، لانعمہ اللہ کی نعمتوں کا. اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے صراط مستقیم کی جو ہے وہ ہدایت دی تھی. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ نے انہیں صراط مستقیم کی جو ہدایت دی تھی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اللہ نے فرمایا ہم نے دنیا میں بھی انہیں بھلائی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی جا رہی ہے، آپ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے، آپ کی جانب بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے. ملت ابراہیمی، وہ انداز، وہ اسلوب، وہ کیفیت، کس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی عبادت کی ہے، ساری قوم سے، سارے علاقے سے، وقت کے بادشاہ سے، اور ہر امتحان میں اللہ کے ہر حکم پہ پورا اترنے والے، اس منہج، اس دستور پہ جو ہے وہ چلیے. واوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون، فرمایا انما جعل السبت على الذين، ہفتے کے دن کی عظمت جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے ذمے ہیں، یہود جنہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا تھا، اور انہوں نے پھر جو بھی جو ہے وہ شکار جو ہے وہ کر لیا تھا، تیرا رب ان کے درمیان جو ہے فیصلہ کرے گا قیامت والے دن جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، اپنے رب کے حکم کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، اپنے رب کا راستہ، اللہ کا راستہ، اللہ کے دین کا راستہ، اس طرف لوگوں کو دعوت دیجئے، بالحکمہ، حکمت اور دانائی کے ساتھ. عموماً ہم اپنے اساتذہ سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک مثال دے کے بات سمجھائی جاتی ہے کہ کسی کو اللہ نے ایک پاؤ علم دیا ہو نا، اس ایک پاؤ علم کے لیے انسان کو ایک کلو کی عقل چاہیے ہوتی ہے کہ انسان نے کیسے بات کہاں پہ کرنی ہے، اس انداز سے حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور موعظہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، ہاں جو لوگ اللہ کے منکر ہوں، اللہ کے ساتھ انکار کرتے ہوں، اللہ کے احکامات میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہوں، ان فرمایا ان سے بحث کرنی پڑے تو وہ بھی وجادلہم باللتی احسن، احسن انداز سے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے بحث اور گفتگو کرنی پڑے تو وہ بھی احسن انداز سے، بجائے اس کے کہ صرف اور صرف ایک دوسرے کو برا ثابت کرنا اور برائیاں اچھالنا مقصد نہ ہو، وجادلہم باللتی احسن، رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بلانا ہے، اور جدال کرنا پڑے تو احسن باللتی یا احسن، احسن انداز سے، ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتا ہے کہ اللہ تیرے رب کے راستے سے کون جو ہے وہ گمراہ ہو رہے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین، او لوگو اگر کسی سے بدلہ لینا ہو تو اسی طرح کا بدلہ لے سکتے ہو جیسے کہ تم پہ کسی نے ظلم کیا ہو، اسی طرح کا بدلہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہو تو عدالت کے تھرو سے اس پہ اسی طرح کا بدلہ لیا جا سکتا ہے جیسے اس نے ظلم کیا ہے، لیکن ولئن صبرتم اگر صبر کر لو، لہو خیر للصابرین تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت جو ہے اچھا ہوگا، بہت بہتر ہوگا اگر صبر کر لو تو، واصبر وما صبرك الا بالله، صبر کیجئے اور اللہ ہی ہے صبر کی توفیق دینے والا، اللہ ہی کے لیے صبر ہوگا، ولا تحزن عليهم آپ ان پہ رنجیدہ اور غم نہ ہوں، ولا تک فی ضیق مما یمکرون اور جو آپ کے خلاف یہ مکر و فریب کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں، اپنے دل میں کوئی حرج نہ ڈالیں، تنگ دل نہ ہوں، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کی ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہوں گے، نیک کام کرنے والے ہوں گے، احسان کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، یہ ہے سورۃ نحل جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے احکامات جو ہے وہ دیے ہیں، اس کے بعد ہے سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل اس میں چونکہ بنی اسرائیل کا تھوڑا سا جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے اس لیے اس سورت کا نام سورت بنی اسرائیل رکھا گیا ہے، یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اس کی کچھ چیزیں میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، باقی تفصیل کے ساتھ تو یہ سورت انشاءاللہ کل بیان ہوگی، آج اس سورت کے اندر جو پہلی آیت میں موضوع بیان ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں، سورت بنی اسرائیل کو سورت اسراء بھی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا جو معجزہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ایک ہی رات میں، مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس کو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کے اوپر تک کو بلایا گیا اور وہاں پر پانچوں نمازیں فرض کی گئیں، جس معجزے کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے اس کا چونکہ تذکرہ ہے اس سورت کے اندر پہلی آیت میں، اس لیے سورت کو سورت اسراء بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کا نام سورت بنی اسرائیل بھی ہے، یہ مکی سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اسراء اور معراج، اس اسراء اور معراج کے معجزے کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں، یا بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو سمجھنے میں، جن کو سمجھانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ غلط فہمیاں جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہوئی ہیں، یاد رکھ لیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مکہ میں جو ہے وہ سو رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا، جگانے کے بعد آپ کو حرم میں لے جایا گیا، حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کے اسے زمزم کے پانی سے جو ہے وہ دھو کر حکمت بھرا جو ہے اس میں حکمت سے بھر دیا گیا، اور یہ کیا کیفیت کی کیسے ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے ہوا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ملا دیا جاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانور پہ بٹھایا گیا جسے براق جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اس جانور کا اگلا قدم وہاں ہوتا تھا جہاں انسان کی آخری نظر پہنچتی ہے۔ اسی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی کے اندر مسجد حرام سے بیت المقدس، جو ایک مکہ سے ایک مہینے کا سفر تھا، وہاں لایا گیا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند انبیاء کو نماز پڑھائی، یا یہ آتا ہے کہ واپسی آ کے نماز پڑھائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بیت المقدس سے وہاں دو رکعت نفل ادا کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کروایا گیا۔ اسراء اس نام ہے جو مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، اور بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر کو معراج بولا گیا۔ معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، پہلے آسمان پہ پہنچے، اسے کھٹکایا گیا، باقاعدہ دروازہ کو کھٹکایا گیا، اندر سے پوچھا گیا کون بتائے گا، جبرائیل ساتھ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انہیں بلایا گیا؟ جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے، یہ پوچھ کے دروازہ کھولا گیا۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام اور اسی طرح ہر دوسرا تیسرے آسمان پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ہارون علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور بھی انبیاء سے، اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف آسمانوں پہ ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات ہوئی۔ ہر نبی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہوا، سلام جواب ہوا، سلام کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ اٹھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، بیری کا درخت ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کی خوبصورتی الفاظ میں نہیں بیان کی جا سکتی، کس طرح کر کے اللہ کی رحمت اس پہ ہو رہی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری مختلف نشانیاں دکھائی گئیں عبرت کے لیے، جنت کے حالات کیا ہیں، جہنم کے حالات کیا ہیں۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، اس معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، لیکن کہیں پہ یہ روایات میں ثابت نہیں ہے کہ معراج یا اسراء کی رات میں، اسراء معراج کے اس معجزے میں آسمانوں پہ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا رد موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے۔ اس کی نفی جو ہے وہ مسلم کی روایات میں جو ہے موجود ہے، کتاب مسلم میں، اسے جو ہے کتاب الایمان میں دیکھا جا سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کی سند سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس انسان نے بہت بڑا الزام اور تہمت لگائی جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دیکھا تھا۔ اور ایسے ہی یہ بھی ایک بات مشہور ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو ہے پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی میں تو یہاں سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، آپ کو اکیلے آگے جانا پڑے گا، اور اکیلے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، اور دنیا کے اعتبار سے وہ کوئی 18 سال کا جو ہے وہ سفر تھا جو آگے گئے، ایسا کچھ نہیں ہے، کہیں بھی ایسی روایت میں موجود نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں جی یہاں سے آگے تو میں نہیں جا سکتا ہوں، میرے تو پر جو ہے وہ جل جائیں گے، ایسی کوئی روایت کسی صحیح روایت میں نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کیں، اسی طرح سورۃ الفاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات کی جو ہے بشارت دی گئی، اور پانچ اور پچاس نمازیں فرض ہوئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, ان کے پوچھنے پہ پھر واپس گئے, پھر اس طرح جو ہے تکرار ہوتا رہا یہاں تک کہ پچاس کی بجائے پانچ نمازیں جو ہے وہ رہ گئیں, اور اللہ نے فرمایا کہ یہ پانچ نمازیں پانچ ہوں گی لیکن اجر کے اعتبار سے پچاس نمازوں کا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ ملتا رہے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں سے نیچے بیت المقدس میں لایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب کو دیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو جو ہے قبول فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اسی رات میں مکہ میں پہنچ گئے اور صبح اٹھ کے اپنی قوم کو بتانے لگے, قوم والوں نے تصدیق نہ کی. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے منظر کو آپ کے سامنے کر دیا, آپ دیکھ کر اس کی نشانیاں جو ہے وہ بتا رہے تھے, ایسا ایسا تھا, اس طرح تھا, اور اسی طرح وہی یہی موقع تھا جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کا جو ہے خطاب دیا گیا. ابو جہل نے سوچا کہ اس موقع پر تو میں ابو بکر کو جا کے پھسلا لیتا ہوں کہ تیرا صاحب یہ کہہ رہا یہ کہہ رہا یہ کہہ رہا ہے, تو جا کے پوچھا کہ ابو بکر بتاؤ اگر کوئی آدمی یہ کہہ کہ رات ہی میں بیت المقدس گیا ہوں واپس آ گیا ہوں کہ تم مانو گے؟ کہنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, مہینے کا زبر رات میں کیسے کر سکتا ہے؟ تو فرمایا تیرا صاحب پھر کہہ رہا ہے, فرمایا اگر وہ کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے. یہی وہ موقع تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کا جو خطاب دیا گیا. یہ تھا معجزہ اسراء اور معراج. اس معجزے پہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت بنی اسرائیل سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت پہ تبصرہ کیا ہے. اب اس آیت کے ذرا متعلقات دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ نے شروع کیا ہے اس انداز سے, سبحان الذی با برکت ہے, بہت پاک ہے وہ ذات, بہت عظمت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. یہاں سے یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسراء اور معراج کا معجزہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آیا تھا, حقیقت میں نہیں تھا. یاد رکھ لیں کہ خواب میں تو کوئی بھی انسان جا سکتا ہے نا, وہ بیت المقدس میں اور آ گیا, وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اس انداز سے بیان کرنا سبحان الذی, اللہ تعالیٰ بابرکت ہے, عظمت والی وہ ذات ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جسم مبارک کے ساتھ, انسانی جسم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا. اور یہ اور پھر اس معجزے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اس انداز سے بیان کیا ہے نا تاکہ عقیدے کی اصلاح ہو جائے, عقیدہ اس کی اصلاح ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی کہ اس معجزے کا موجد, اس کو کرنے والا, یعنی اس کو مین, اس کے پیچھے جو پاور تھی, جو طاقت تھی, ایسا نہیں ہے. فرمایا کتنا ہی عظمت والا ہمارا نبی ہے جو ایک ہی رات میں چلا گیا. نہیں, فرمایا اللہ کی وہ ذات عظمت والی ہے, اللہ کی وہ ذات عظمت والی ہے جس نے ایک ہی رات اپنے بندے کو سیر کروائی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت, جو قوت, جو پاور ہے اس کو اپنے پاس اس لیے باور کرایا ہے تاکہ عقیدے کی اصلاح کی جائے. کوئی انسان یہ نہ سمجھ لے کہ جو زمین پہ احمد ہے وہ آسمان پہ جا کے احد بن گیا, اور یہی زمین یا آسمان پہ جو احد تھا وہ زمین پہ احمد بن کے آ گیا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی اس طرح اصلاح فرمائی کہ یاد رکھ لو سبحان الذی با برکت با عظمت وہ ذات ہے, اللہ کی وہ مقدس ذات ہے جس نے اپنے بندے کو, جس نے یہ پاور دی, طاقت دی کہ اس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے. یہ معجزہ دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہاں عقیدے کی اصلاح ضروری تھی, اس لیے اس عمل کو اللہ نے اپنی طرف اور بڑی بازور طریقے سے منسوب کیا ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ. اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ صفات ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناموں کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے مقام, جو بڑے نام, جو بڑے مرتبے ہیں وہ یہ ہے عبد ہونا اور رسول ہونا, عبدہ و رسولہ. جب کوئی بڑا مقام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں صفات عبودیت کو ذکر کیا جاتا ہے. تاکہ یہ یقین کیا جائے کہ اللہ ہی بڑا ہے، نبی کے مرتبہ مقام میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن عبد ہو کر ہیں، بندے ہو کر ہیں، رسول ہو کر ہیں، الہ یا معبود بن کر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی، بابرکت ہے وہ ذات، وہ عظمت والی ذات، ایک لفظ سبحان کے ساتھ تھا اور دوسرا غائب کا سی کر کے جس میں عظمت دلانا ہے، سبحان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی ایک ہی رات میں اپنے بندے کو۔ اور پھر دیکھیں دو راستے ہیں نا، دو پارٹ ہیں نا، ایک پارٹ ہے اسراء اور ایک پارٹ ہے معراج۔ اب ان دونوں پارٹوں کا اگر غور کیا جائے تو جو بڑی چیز ہے، مکہ سے بیت المقدس جانا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات ہے زمین سے ساتویں آسمان کے اوپر تک جانا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اعرج بعبدہ، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے نیچے لیول کے ذہنیت کا جو انسان ہے وہاں سے اپنی دلائل کو دیتا ہے، کہ اگر سب سے چھوٹے والا انسان، ذہنیت والا انسان بات سمجھ لیتا ہے تو بڑے عقل والے ضرور سمجھ لیں گے۔ جب اس اسراء اور معراج، اسراء کا جو سفر ہے، جو ایک مہینے کا سفر ہے، وہ ایک رات میں ہو سکتا ہے تو ساتوں آسمانوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس سفر کے بارے میں ایک بڑی بات ہو سکتی تھی، یعنی سمجھ میں ہر بندہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، پہلے اس کو ذکر کیا گیا کہ اسراء کو مان لو گے تو معراج بھی مانا جائے گا۔ با برکت ہے، با عظمت ہے وہ ذات، اور پاک ہے وہ ذات، عظمت والی ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو ایک ہی رات میں، لیلن ایک ہی رات میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصى تک، مسجد حرام سے مسجد اقصى۔ اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں موجود تھے تو مسجد اقصى میں نہیں موجود تھے، اور جب مسجد اقصى میں موجود تھے تو مسجد میں موجود نہیں تھے۔ اسی لیے تو مسجد حرام سے مسجد اقصى تک لے جایا گیا، اس نہیں تھے۔ اور اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، میرے بھائی اگر حاضر ناظر تھے تو پھر کیوں معراج اسراء پہ لے جایا گیا؟ وہ تو پہلے سے بیت المقدس میں تھے، تو کیوں ان کو وہاں کی سیر کروائی گئی؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ پہلے وہاں پہ نہیں تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بابرکت ہے، عظمت والی ہے وہ ذات جس نے ایک ہی رات میں اپنے بندے کو کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کی، مسجد اقصا تک کی سیر کروائی اللہ ہی ہے وہ کروا سکتا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، وہ مسجد اقصا جس کے ارد گرد ہم نے اپنی جو ہے وہ برکتیں کی ہوئی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں وہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مسجد کو فتنوں سے بچا لے، اللہ اس مسجد کو فتح عطا فرما، مسلمانوں کے قبضے میں دے، مسلمانوں کے جو مصائب ہیں وہاں پہ اللہ ان کو حل فرما دے۔ اس مسجد تک سیر کروائی جس مسجد کے ارد گرد ہم نے، جس پہ ہم نے برکتیں نازل کی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دین کا وہ مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے کہ صرف اور صرف اس جگہ دیکھنا میرے لیے ثواب ہوگا، تو وہ صرف دنیا میں تین جگہیں ہیں، ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور ایک مسجد اقصا ہے، جن کے لیے جو ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، صرف اور صرف اس جگہ انسان اس لیے تو جا سکتا ہے، چلو فلاں جگہ پہ درس ہوگا، فلاں جگہ پہ جو ہے یہ ہوگا میں اس کے سننے کے لیے جا رہا ہوں، یا فلاں جگہ پہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں پہ کوئی اچھے پڑھانے والے ہیں، یہ ہے وہ۔ لیکن خالصتاً اس جگہ کی زیارت، عبادت کا سمجھ کے جانا، وہ صرف دنیا میں تین جگہیں ہیں، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، اور ایک مسجد اقصا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں کی ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا لنوریہ من آیاتنا، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد اقصا سے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، تاکہ وہ دیکھ لے اپنی اللہ کی نشانی، نہیں فرمایا تاکہ ہم اسے دکھائیں، اور یہاں پہ اللہ کی ذات وحدہ ولا شریک ہے، وہ تنے تنہا ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عظمت دینا چاہتا ہے تو اس کو جمع کی ضمیر کے ساتھ بیان کرتا ہے، کیونکہ جو شاہی بیانات ہوتے ہیں، شاہی خطاب ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف جمع کی ضمائر کے ساتھ. اللہ نے فرمایا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں ان کو اپنی نشان. اور اس سفر کا مقصد، بعض لوگ نعوذ باللہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کی شخصیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یوں ملانا چاہتے ہیں جیسے دنیا کا ایک تصور ہوتا ہے کہ عاشق اور معشوق کا وصال ہوا، فلانا معشوق فلانے عاشق سے جا ملا، اس طرح تصور دینا چاہتے ہیں. میرے بھائی یاد رکھیں، عشق اور محبت میں فرق یہ ہوتا ہے، یا عشق اور محبت میں، کہ اس لفظ محبت میں ایک روحانیت ہے، ایک پاکیزہ پن ہے جس میں عقل ہوتی ہے، اور لفظ عشق میں وہ عقل نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ پاکیزگی نہیں ہے. انسان کہہ سکتا ہے میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں یا اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں. وہ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ محبت استعمال ہوا ہے. محبت، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میں عاشق ہوں، میں اتنا بڑا عاشق. میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن عقل مند دانائی میں رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ جی میں تو دیوانہ پڑا ہوں، نہ مجھے نماز کی ضرورت ہے اور نہ مجھے روزے کی ضرورت ہے، میں تو ان کا دیوانہ ہوں، میں تو دیوانہ ہوں ان کا، اور میں تو عاشق رسول بن گیا ہوں، مجھے نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت ہے. نہیں میرے بھائی، سب سے پہلے نمبر پہ کسی کے ساتھ محبت میں یہ چیز لازم آتی ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے، اس کے نقش قدم پہ چلا جائے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. نبی سے محبت ہے تو نبی کی شکل سے محبت کر کے دکھائیں، نبی کے لباس سے محبت کر کے دکھائیں، نبی کی اداؤں سے محبت کر کے دکھائیں، نبی کی سنت سے محبت کر کے دکھائیں. محبت اس چیز کا نام ہے، سنت کو چھوڑ کے، اداؤں کو چھوڑ کے، طریقے کو چھوڑ کے، اور کہیں کہ جلوس سے نکال لو، ناموس سے رسالت میں ہم جموس جلوس نکالتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ شیطان کا چلایا ہوا ایک راستہ ہے. محبت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کی جائے، آپ کے دستور سے، آپ کے راستے سے، آپ کے منہج سے، جو آپ نے دیا ہے، جو دیا ہے وہ لے لو، جو منع کیا اس سے رک جاؤ. یہ ہے محبت کا معنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنوریہ من آیاتنا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، تاکہ ہم آپ کو ہم آپ کو دکھا سکیں اپنی نشانیاں، اپنی نشانیاں. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں. مقصد جانے کا یہ تھا. یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہ تصور میں لاؤ کہ دیکھو معشوق عاشق سے ملا، نہیں، اصل مقصد یہ تھا لنوریہ من آیاتنا، اس معراج کا مقصد تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا سکیں. لنوریہ من آیاتنا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، بابرکت ہے، باعظمت ہے وہ ذات جس نے ایک رات میں بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی، تاکہ نشانیاں دکھائی جا سکیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ہم اسے نشانیاں دکھائیں. اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، آیت کا آخر آ رہا ہے انہ هو السمیع البصیر. آیات کا اینڈ جو ہے وہ ہمیشہ آیت کے مضمون کے ساتھ لنک کرتا ہے، اس میں ایک آپس میں جوڑ ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس لیے کہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یہ آپس میں ایک میچ کرتی ہے بات، ایک آپس میں. جیسے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بدو کے سامنے آیت پڑی گئی، سورت مائدہ کی، کہ چور اور چوری کرنے والے کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت کا جو ہے وہ ہاتھ جو ہے ان کا جو ہے وہ کاٹ دیا جائے. تو پڑھنے والے نے کہہ دیا والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم. وہ سن کے چونک گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے فرمایا چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ان اللہ غفور، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قاری نے غور سے دیکھا تو کہنے کا معذرت، واللہ غفور الرحیم نہیں ہے بلکہ واللہ عزیز الحکیم ہے. تو پوچھا اس بدو سے، اس عربی سے، کہ کیا تو حافظ ہے؟ کہنے کا میں حافظ تو نہیں ہوں، کہتا کیسے تجھے پتا چلا کہ یہاں غفور الرحیم نہیں ہے وہ عزیز الحکیم ہے؟ کہتا پیچھے تو کہہ رہا ہے چور کا ہاتھ کاٹو, آگے کہہ رہا ہے غفور الرحیم, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹو اس لیے کہ غالب اور حکمت والا, یہ میچ کرتی آپس میں بات, آپس میں میچ کرتی. آیات کا آخر آیات کے معنی کے ساتھ اٹیچ, اس میں ایک مواصلت ہوتی ہے. اب یہاں پہ غور کیجئے, اس صورت بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی, با برکت ہے, با عظمت ہے, با مقام ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کی تاکہ اپنی نشانیاں دکھائی جا سکے. آیت کا اختتام ایسا ہونا لگتا ہے مجھے ایک انسانی ذہن کی وجہ سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے, کیونکہ اسی نے کروایا ہے نا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه علی کل شیء قدیر. آنا چاہیے تھا, یعنی لگتا یوں ہے کہ آیت کا اس, لیکن فرمایا انه هو السمیع البصیر. یہاں پہ اللہ نے قدیر نہیں فرمایا, صفت عزیز نہیں, حکیم نہیں, غالب نہیں, قدرت نہیں, فرمایا سمیع علیم ہے. کہیں یہ نہ سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور سننے والا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور دیکھنے والا ہے. فرمایا نہیں نہیں نہیں, جب نبی مکے میں تھا تو ساتوں آسمانوں کے اوپر کی بات خود نہیں سن سکتا تھا, جب نبی مکے میں تھا تو مکہ میں تھا تو بیت المقدس میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر جگہ پہ سننے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے. اگر نبی وہیں پہ دیکھ رہا ہوتا, وہیں پہ رہتے ہوئے حاضر و ناظر ہوتا, تو بصیر تو صرف اللہ ہے. بصیر تو فرمایا انہ ہو سمیع البصیر, اس لیے کہ سننے والا اصل جو ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے, اس لیے کہ جو دیکھنے والی اصل ذات ہے ہر جگہ پہ وہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو انہیں بیت المقدس کی سیر کروائی گئی, بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں پہ لے جایا گیا, اس لیے لے جایا گیا کہ وہ خود سمیع اور بصیر نہیں تھے. اصل سمیع اور بصیر چونکہ اللہ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سنانے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھانے کے لیے جو اپنی نشانیاں جو ہے دکھائیں کہ اصل سننے والا اور اصل دیکھنے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں پنہاں کی ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں اس آیت میں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا معجزہ دیا ہے, اور اس پورے معجزے پہ ایک آیت نے اس انداز میں تبصرہ کیا ہے کہ پورے معجزے کی عظمت بھی آ جائے, معجزے کا مقصد بھی آ جائے, معجزے کی وجہ مقصد بھی پوری طرح واضح ہو جائے, جہاں گئے ہیں اس کی عظمت بھی آ جائے, اور جس کو لے جایا گیا اس کی عظمت بھی آ جائے, اللہ کی عظمت بھی آ جائے, اور صحیح چیز حقیقت ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا یہ بھی آ جائے, کہیں معجزے کی بنا پر رب اور عابد اور معبود میں فرق نہ ختم ہو جائے, کہیں معجزے کی بنا پر الہ اور معبود ایک نہ ہو جائیں, کئی معجزے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں کوئی انسان الوہیت کا عقیدہ نہ رکھ لے. عیسائیت سب سے گمراہ اس لیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو اب نبی بنا کر اللہ کا اپنا بندہ بنا کر بھیجا تھا, اسی نبی کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسائیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. قرآن مجید نے جب معجزہ ذکر کیا ہے بہت بڑا, تو سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کی عظمت دلائی ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی رکھی جائے جنہیں یہ مقام دیا گیا ہے, اور اس سے بڑا مقام اس ذات کا ہے جس نے یہ مقام دیا ہے معجزے کا. اللہ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله, بابرکت ہے, پاک ہے وہ ذات جس نے ایک ہی رات میں سیر کروائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کی. الذی بارکنا حوله, جس مسجد کے گرد جو ہے وہ برکتیں کی گئی ہیں, لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنی آیات اور نشانیاں اور قدرتیں جو ہے وہ دکھا سکیں, قدرت کے نمونے. انہ هو السمیع العلیم, بے شک یقیناً وہی, انہ لگا کے ضمیر فصل لگا کے اور خبر کو جو ہے وہ معرفہ بنا کے, یقیناً بے شک وہی ہے صرف اور صرف وہی ہے جو سننے والا ہے, اور وہی ہے جو دیکھنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا جو معجزہ ہے, یہ کب واقع ہوا تھا؟
یہ ہے کہ مکی دور میں ہوا تھا، یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ہوا تھا، یعنی تقریباً جو ہے 11 نبوی میں یا 12 نبوی میں جو ہے یا 13 نبوی میں یہ معجزہ ہوا تھا. کس مہینے کو ہوا یہ صحابہ نے محفوظ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اصل تاریخیں یاد رکھنا مقصد نہیں تھا، اصل مقصد تھا کہ جو اس معجزے میں دی گئی چیز ہے نماز، اس کے اوپر پابندی کی جائے. نماز ہی مومن کی معراج ہے، اس نماز پڑھنا اصل جو ہے وہ مقصد تھا، وہ اصل ہے. اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ معجزہ محرم میں ہوا تھا، کچھ لوگوں نے کہا رجب میں ہوا تھا، کچھ لوگوں نے کہا شعبان میں ہوا تھا، کچھ لوگوں نے کہا یہ جو ہے رمضان میں ہوا تھا، کچھ لوگوں نے کہا شوال میں ہوا تھا، مختلف روایات ہیں. اور یہ جو رجب کی 27 رجب کی رات کو یا 27 رجب کے منایا جاتا ہے کہ یہ اسراء اور معراج کی رات تھی، اس رات ہوا تھا، میرے بھائی یاد رکھنے کہیں بھی کسی روایت میں بھی صحیح سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ سے یہ تعین ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تعین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ رجب کے اندر اس کی 27ویں رات کو جو ہے اسراء اور معراج ہوا تھا. نہیں نہیں، یہ اللہ ہی کو پتا ہے. ہاں اتنا ہے کہ نبوت کے 11ویں یا یعنی 10ویں 11ویں یا 12ویں سال میں جو ہے یہ معجزہ ہوا تھا، اس وقت جو ہے یہ معجزہ ہوا تھا، لیکن اس کا مہینہ نہیں ہے، اس کی کوئی رات نہیں ہے جو فکس کی گئی ہو، وہ اللہ ہی. اس وقت یقیناً تھا لیکن اس کو صحابہ نے محفوظ نہیں کیا ہے. جہاں باقی باریکیاں محفوظ کی جاتی تھی، یہ باریکی اس لیے نہیں کی گئی کہ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ اسراء اور معراج کا جو اصل چیز دی گئی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے اسراء اور معراج کی پہلی آیت میں تمام تفاصیل، اور باقی آگے جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں جو ہے بات چلتی ہے. یہ سورت انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ہم آئندہ کل کے درس میں جو ہے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. آج صرف اس کے شروع میں تھوڑا سا تبصرہ ہوا ہے، باقی تفصیل کے ساتھ سورت بنی اسرائیل کو کل کی کلاس میں انشاءاللہ پورا کریں گے. آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء.